نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبق نمبر 227 آیت نمبر 1 سے 31 سورة الزمر. لیسن نمبر 227 آیت نمبر 1-31 سورة الزمر. کچھ باتیں سورة الزمر کے بارے میں. پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ زمر ترتیب کے اعتبار سے 39 یعنی 39 نمبر کی سورت ہے، گویا کہ 38 طویل صورتیں ہم پڑھ چکے اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے. سورت کا نام آیت نمبر 71 اور 73، وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرہ، اور وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرہ، یہاں سے ہے زمر کا لفظ. زمر کہتے ہیں گروہ کو، گروپس جو ہوتے ہیں، جو چھوٹے چھوٹے گروپس بن کے چیزیں جاتی ہیں. اور اس سورت کے اندر 8 رکوع ہیں، 75 آیات ہیں، 8 رکوع 75 ورسز، 1172 یعنی 1072 کلمات ہیں، اور 4908 حروف ہیں. یہ سورت ہجرت حبشہ کے قریب کے دور میں نازل ہوئی. مکی صورت ہے، اور مکہ میں مسلمانوں پہ ظلم بہت تھا. جب اتنا بڑھ گیا کہ مکہ میں کام ہو نہیں سکتا، کوئی سانس لے نہیں سکتا اطمینان سے، تو اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ تم حبشہ ہجرت کرو. اس صورت میں آپ کو ایسی آیات ملیں گی کہ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِيَةٌ کہہ کر بتایا گیا کہ جب ایک جگہ کام کرنا ممکن نہ رہے، جب ایک جگہ لوگ تمہیں دین پر عمل کرنے سے روکے، تو اس جگہ کو چھوڑ دو. کیوں اسیمیلیٹ کرنے کے شوق میں اپنا سارا دین ہی پھینکتے ہو کہ رہنا ادھر ہی ہے، چاہے ہمارے کپڑے بھی وہ بدلوا دیں اور چاہے ہمیں نمازوں سے بھی روک دے. پھر جب اس قسم کا جبر اور اکراہ ہو کہ ایک مسلمان عورت اپنا اسلام نہیں دکھا سکتی اور ایک مسلمان مرد اپنے دین پہ عمل نہیں کر سکتا، مسجدوں میں نہیں جا سکتا، اگر حکومت کی سطح پہ ایسی پابندیاں، تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دو. ہاں، ایک بات یہ ہے کہ اخلاقی پابندیاں جو اپنے ملک میں رہنے والوں کو بھی ہوتی ہیں، کسی مجلس میں بیٹھے ہیں اور نماز ہی نہیں پڑھ رہے کہ لوگ کیا کہیں گے، تو پھر وہ لوگ تو نہ جانے کہاں جائیں گے. لیکن اگر کہیں ظلم کی بنیاد پہ ایسا ہو، تو بہرحال وہ جگہ چھوڑی جا سکتی ہے. سورۃ زمر کے بارے میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات سورۃ بنی اسرائیل اور سورۃ زمر کی تلاوت کیا کرتے تھے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ سورۃ بنی اسرائیل کتنی لمبی ہے، 10.5 پارہ ہے، اور سورۃ زمر کتنی ہے آپ اب دیکھ لیں گے، 75 آیات ہے. تو رات کو سوتے تھے. یہ سارا کچھ کب ہوتا ہے؟ جب بندہ سارا کاموں کو اپنے اوپر ہلکا پھلکا لے. جو ساری رات سارا دن باہر گھوم پھر کے اپنے کام کرتے کراتے رہتے ہیں، پھر ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ان چیزوں کو لینے کا. بہرحال اس سورۃ کا بنیادی مضمون جو ہے وہ کیا ہے کہ جب اللہ کا کام ایک جگہ مشکل ہو، تو دوسری جگہ چلو، نئے افق تلاش کرو، نئے راستے دیکھو، اللہ تعالیٰ اس میں تمہارے لیے خیر ڈالے گا. پھر اسی طرح اس صورت کے اندر دین کی بات بہت ہے، عبادت اخلاص کی بات بہت دیکھیں گے. یعنی 3-4 بنیادی مضمون ہیں جو اس صورت میں بہت تکرار سے ہمیں ملتے ہیں. اور اسی صورت کی آیت نمبر 10 جو حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی تھی، جو حبشہ کی طرف ہجرت کر کے گئے تھے، وہ انشاءاللہ ہم وہاں پہ دیکھیں گے. بہت ہی خوبصورت میرے گاؤں میں، بڑی مضبوط صورت ہے. خاص طور پہ اس کی آخری آیتیں پڑھتے ہوئے تو واقعی محسوس ہوتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کی لائنوں میں کھڑے ہوئے ہیں، اور پیچھے سے ہمیں واضح لگ رہی ہیں کہ جس کو جدھر لے کے جانا ہے اس کو ادھر لے جاؤ. تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. اتاری گئی ہے یہ کتاب اللہ کی طرف سے جو عزیز اور حکمت والا ہے. سورت کا آغاز بالکل ایسی ہے جیسے ریڈیو اسٹیشن والے اعلان کرتے ہیں، یہ خبریں آپ کو FM 100 پہ فلاں 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 چینل سے پیش کی جا رہی ہیں. بالکل قرآن کی صورتوں کے آغاز میں یہی انداز ہے کہ لوگوں، یہ جھوٹی خبریں نہیں، یہ جھوٹا چینل نہیں، یہ کلام اس محمد کا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا، بلکہ یہ اس ذات کا ہے جو غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے. اللہ تعالیٰ کی دو صفات کا ذکر کیا گیا. نمبر 1 غالب، کیا بتایا کہ اتنا زبردست ہے کہ اس کے ارادوں اور فیصلوں کو نافذ ہونے سے کوئی طاقت روک نہیں سکتی، اور کسی کی یہ مجال نہیں کہ اس کے مقابلے میں ذرہ برابر مزاحمت کر سکے. اور الحکیم کتنا ہے، کہ اس کو بتائے کہ میں کیا نازل کر رہا ہوں. جو ہدایات اس نے اس کتاب میں دی ہیں وہ سراسر حکمتوں سے بھری ہوئی ہیں, کوئی نادانیاں نہیں, دانائی کی باتیں ہیں. ایک جاہل اور نادان انسان اس سے منہ موڑ سکتا ہے, اس لیے جس نے بھی اس کتاب سے منہ موڑا وہ اپنے آپ کو خود ہی سوچ لے کہ وہ کیا بنتا ہے. آپ دیکھیے کہ جب ہم قرآن پاک کی یہ صفات کسی بھی صورت کے آغاز میں پڑھتے ہیں تو بالکل ہمارے دلوں کے اندر ایک روب تاری ہونا چاہیے. اب ان آیات کو آپ ہلکا پھلکا نہ لیا کریں, یہ نہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے, اٹس اوکے, نو پرابلم, ہم کیا کریں, کیسے کریں. نہیں, محسوس کریں ایک غالب ذات کا کلام ہے. اس وقت زمین کے یہ ٹکڑے ارد گرد کی ساری جگہوں سے خوبصورت ٹکڑے ہیں کیونکہ اس میں غالب اور حکمت والے کا نام لیا جا رہا ہے. آپ کے 24 گھنٹے میں سے یہ چند گھنٹے جو آپ اس قرآن کے سیکھنے اور سکھانے میں گزارتے ہیں, یہ آپ کے پورے دن کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. اور یہ اس کتاب کی سچائی ہے, اور یہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جو اس کی طرف نہیں آتے, تو دل میں شکر, مسئولیت یعنی ذمہ داری کا جذبہ اور خوشی کا سبب رکھتے ہوئے انسان کو اس کتاب کو پڑھنا چاہیے, سمجھنا چاہیے. اور باقی رہ گئی بات کہ مکہ والوں نے جو امیدیں لگا کے رکھی ہوئی ہیں نا کہ ہماری مخالفتوں سے یہ دین رک جائے گا, تو ان کو بتا دو کہ اب اپنے آنسو خود ہی پوچھ لو, اپنی امیدیں توڑ لو. یہ علم, یہ دین, یہ اللہ کا کلام پھیل کے رہے گا, کیونکہ جب لوگ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کرتے نا تو وہ اس پہ نہیں رکتے کہ ہم ایکسیپٹ نہیں کر رہے, وہ یہ سوچتے ہیں جو ایکسیپٹ کر رہے ہیں وہ بھی چھوڑ دیں. مکہ کا ماحول ذہن میں لائیے تو یہ آیتیں آپ بہت اچھی طرح سمجھیں گے. آج کے دور میں تو وہ مخالفت ہے ہی نہیں کتاب کی جو اس دور میں تھی, کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں پیش کرتے تھے تو ہر ممکن طریقہ لوگوں نے اختیار کیا کہ اس دعوت کو ختم کر دیں, خود بہت ختم ہو جائے, نہیں ہوئی تو ٹارچر دینے شروع کر دیے. کہتے تھے یہ عارضی سی چیز ہے, وقتی کامیابی ہے, کیا کریں اب اس میں, یہ ایسے ہی بیٹھ کے سر پھیرے چند لوگ ہیں. اب کہتے ہیں کہ 3 سال جو شروع کے تھے نا مکی دور کے, لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اسلام کی طرف آنے والوں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. یہ بالکل ایسے کہ جیسے اس شہر میں کوئی کسی کونے میں چھوٹی سی دکان کھول کے بیٹھ جائے, کوئی پرواہ نہیں کرتا. یا جیسے اکاؤنٹس میں لوگ کہتے ہیں کہ جو لوگ چھوٹی چھوٹی چوریاں کرتے ہیں وہ نہیں پکڑی جاتی, لیکن جب بہت زیادہ پیسہ کوئی لوگ چوری کرتے ہیں تو حکومت کی نظر میں آ جاتے ہیں. بالکل شروع میں اسلام کو انہوں نے کوئی اہمیت ہی نہ دی, کہنے لگے چند سر پھیرے لوگ ہیں, ان کے دماغ میں نعوذ باللہ کچھ سما گیا اور یہ اس طرح کی باتیں کر کرا کے لوگوں کے اندر مشہور ہو رہے ہیں. لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ بات ہی نہیں بدل رہی, 1 سال 2 سال 3 سال, وہ سوچتے تھے یہ خود بخود دعوت ختم ہو جائے گی, اس لیے اس کی کامیابیوں پہ ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, اور اس طرح کی باتیں کر کے ایک دوسرے کا دل بہلاتے رہتے. لیکن دلوں میں آگ لگی بھی تھی, اسلام دن بدن مشہور ہو رہا تھا, لوگوں کے اندر اس کی مقبولیت اتنی پھیل رہی تھی کہ ان کے اندر جس کو کہہ لیجئے کہ جلتی پہ تیل ڈالنے والی کیفیت ہوتی تھی. ایسے وقت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو, من اللہ العزیز الحکیم, جس کتاب کی پرموشن, جس کتاب کو پرموٹ کرنے, جس کتاب کو پھیلانے, نشر و اشاعت کرنے, جس کے خرچے اٹھانے کے پیچھے, جس کو چھپوانے کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہوگا, کون سی طاقت ہے جو اس کو روکے گی؟ نہیں روک سکتے. کل بھی یہی تھا, آج بھی یہی ہے. وقت ترقی کر جائے, تمدن, معاشرت, معیشت کے تقاضے کتنے ہی حالات بدل لیں, قرآن کی روشنی قیامت تک زندگی کے ہر افق کو منور کرتی رہے گی. آج کے دور میں بھی یہی میسیج ہے اس کتاب کا کہ مان سکتے ہو تو مان لو, نہیں تو راستہ چھوڑ دو. دیکھیے تصور میں لائیے, آپ روڈ پہ جا رہے ہیں, پیچھے ایک گاڑی ہے جو بڑی تیزی سے آ رہی ہے, نئی گاڑی ہے, اسٹرانگ گاڑی ہے, 4 وہیلز ہے. آپ کی گاڑی ہے بھی کمزور, ہے بھی ٹوٹی ہوئی, ہے بھی اس کے اندر گیس تھوڑی سی, آپ کیا کریں گے؟ اگر آپ کہیں کہ میں پیچھے والی گاڑی کے آگے ہی رہوں, کیا امید ہے؟ ہو سکتا ہے کہ وہ ایک اتنا زبردست جھٹکا دے جائے آپ کی گاڑی اس کو برداشت نہ کرے. عافیت کیا ہے؟ یا تو آپ اپنی گاڑی بھی اسی گاڑی کے اوپر رکھ کے آپ بھی بیٹھ جائیں اسی میں, کہ بھائی سفر بڑا لمبا ہے میں تو نہیں کر سکتا, مجھے ساتھ لے لو, بہت اچھا فیصلہ ہوگا انشاءاللہ. آپ یہ نہیں کرتے نا, تو زیادہ سے زیادہ اگر آپ کر سکتے ہیں نا تو آپ اس گاڑی کو راستہ دے دیں, اس کو جانے دیں گے. آپ کی اسپیڈ نہیں بڑھے گی اس کے تیز یا کم ہونے سے, لیکن اگر آپ اس کے آگے رہیں گے نا تو آپ کے خطرے بہت بڑھیں گے. جب دین کی دعوت کسی سوسائٹی میں نئی نئی پھیلتی ہے نا, تو کچھ لوگ پہلے سے دین کے نام پہ کچھ چھوٹی موٹی گاڑیوں کے صورت میں کام کر رہے ہوتے ہیں, इखलास बहुत है, काम बहुत है, अच्छा भी है, हर एक की बात नहीं। चंद लोग ऐसे होते हैं कि जिनके ना तो वो स्पिरिचुअलिटी होती है, ना उनका सेल्म होता है, ना अल्लाह ताला के साथ उनका वो मामला होता है, तो वो एक छोटे छोटे चिरागों की सूरत में अंधेरी रात में जो जलते हैं, इस तरह काम करते हैं। फिर जब अल्लाह सुबहाना ताला उसी मुआशरे में अपने किसी रसूल को भेज देता है, रसूल के ज़रिए किताब आई, बिल्कुल एक नया पैगाम आया, तो उस वक्त फिर वो मक्का के सरदार हों या मदीना के मुनाफिक और यहूद हों, उनका काम क्या होना चाहिए कि या तो इस्लाम की गाड़ी में बैठ जाए और उनकी इज़्ज़त को अपनी इज़्ज़त बनाए। और मक्का में कुछ लोग अक्लमंद थे, उन्होंने ये मशवरा दिया था अपने साथियों को, कहते थे लोगों क्या करना है तुमने इस मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला कर, इसका साथ दो, अगर ये कल जीत गया तो इसकी इज्जत तुम्हारी इज्जत। भाई ऐसे ही ना, देखिए एक क्रिकेट टीम जीत के आती है, क्या सवाल होता है, सारी टीम जीत गई, छक्का कोई एक लगाता है आखिर में, नाम सारी कौम का, इज्जत सारी टीम की है, अलग अलग तो नहीं देखा जाता। कहा इसका साथ दो, अगर जीत जाओगे तो तुम्हारी इज्जत है, और अगर ये हार गया, बिलफर्ज ये कश्ती डूब भी गई, तो कम से कम कल तुम्हें लोग ये ताना तो नहीं देंगे ना कि तुमने अपने कौम के बंदे के साथ ये किया। लेकिन तासुब इतनी बुरी चीज़ है, सब कुछ समझ आने के बाद जो बंदा कहता नहीं मैं रास्ता रोकूंगा, मैं देखता हूँ कैसे बढ़ता है, फिर प्रोपेगंडे हुए, फिर लोगों को दीन से दूर किया, फिर अल्लाह के नबी की ज़ात पे कीचड़ उछाला, तो अल्लाह ताला कहते हैं करते रहो। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये अल्लाह की तरफ से, ये नबी का तो काम ही नहीं है। आई क्यों? इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक, हमने ये किताब आपके पास हक के साथ भेजी। कैसे हक के साथ भेजी? क्योंकि इसमें तौहीद की बातें हैं जो हक है, इसलिए ये किताब रिसालत की गवाहियां देती है जो हक है। फिर ये किताब माद मरने के बाद दोबारा जीने की दावत देती है, अहकाम और फ़राइज साबित करती है, यानी वो सब हक है, और जो सच्चाई है ये किताब उसी को पेश करती है। ये नबी कभी झूठ नहीं कहता, ये खुद भी सच्चा है, जिस ज़ात की तरफ से कलाम आया उसका नाम अल-हक है, और ये किताब जो नाजिल हुई इसका नाम भी अल-हक है। आपको तय कि कुरान पाक का एक नाम अल-हक भी है, ये सच्चे की तरफ से सच्ची किताब है जिसमें बातिल कोई चीज़ नहीं हो सकती। और सूरत आल इमरान की दूसरी आयत में हम इस पर डिटेल से बात कर चुके हैं कि इसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने वाले जो थे वो मिट गए और ये किताब मौजूद है। तो चूंकि ये सच्ची किताब है, करो क्या? फाबुदिल्लाह मुखलिसल्लहुद्दीन, बस आप इबादत करें अल्लाह की खालिस करते हुए इसके लिए इताअत को। साथ ही फिर आगे दूसरी आयत इसी मजमून के साथ मिलती है, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, खबरदार रहिए सिर्फ अल्लाह ही के लिए दीन खालिस है। लेकिन इसके बरक्स दूसरे लोगों का कुछ और हाल है, और वो क्या है? वल्लज़ीन तखज़ू मिन दूनिही औलिया, और जिन्होंने बना लिए हैं इसके सिवा और वली, और कहते हैं मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबुना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, हम नहीं इबादत करते इनकी मगर इसलिए कि ये हमें अल्लाह का मुकर्रब बना देंगे, अल्लाह के करीबी कर देंगे। क्या इनका ये दावा सच्चा है कि झूठा है? कइन्नल्लाहा यहकुमु बैनहुम फीमा हुम फीही यख्तलिफून, बेशक अल्लाह ताला फैसला फरमाएगा इनके दरमियान जिन बातों में ये इख्तलाफ किया करते थे। और अल्लाह का दुनिया में फैसला क्या है? किन्नल्लाहा ला यहदी मन हुवा काज़िबुन कफ्फार, बेशक अल्लाह ताला हिदायत नहीं देता इसको जो झूठा और बड़ा नाशुकरा हो। इंतहाई अहम आयात हैं ये दो। पहली बात देखिए कि नायात में फाबुदिल्लाह का लफ्ज़ आया, और इबादत का लफ्ज़ हम सूरत फातिहा से पढ़ते आ रहे हैं या का नाबुदू में, कि इबादत अब्द से है, आइन बाद दाल। ये लफ्ज़ जब आज़ाद शख्स के मुकाबले पर आए तो इसका मानी होता है ग़ुलाम और ममलूक। इसी मानी से इबादत में दो मफहूम पैदा हो जाते हैं, नंबर एक पूजा और परस्तिश, पूजा करना, वर्शिप करना जिसको इंग्लिश में कहेंगे अब्दुल्लाह। इसी तरह दूसरा मानी इसमें आता है आजिज़ाना एतात का, आजजी के साथ एतात करना, बरज़ा और रग़बत फरमाबरदारी करना, यानी खुशी के साथ इबादत करना, ये मानी इसमें आता है। तो क्या पता चला कि अल्लाह की परस्तिश, अल्लाह की वर्शिप करनी है आजजी के साथ और दिल की खुशी के साथ। उर्दू में इसके लिए बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ है, बे चूँ चिरा किए इतात करो। کہتے ہیں ہاتھ نہ ہلانا، بس چپ کر کے مان جاؤ۔ اللہ نے جو قوانین دیے دل کی خوشی سے مان جاؤ، اس کے حکم، اس کی روکی ہوئی چیزیں، امر اور نہیں، ان کو دل و جان سے مانو۔ اگلا لفظ یہاں بہت ہی خوبصورت ہے، جو پیچھے کئی بار ہوا، یہاں آخری بار شاید اس کو ایکسپلین کروں گی، اور وہ ہے مخلص اللہ الدین، خالص کرتے ہوئے اس کے لیے دین کو، اللہ کی عبادت کرنی۔ یہ تو بات واضح ہو گئی، سمجھ گئے کہ عاجزی کے ساتھ، دل کی نرمی کے ساتھ، محبت کے جذبات کے ساتھ اللہ کی بندگی کرو، لیکن خالص کرنا اس کے لیے دین کا، اس سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ آگے پھر بات ہے کہ اللہ للہ الدین الخالص، تو دین کا لفظ عربی زبان میں چار مختلف معنوں میں آتا ہے۔ نمبر ایک، غلبہ، اقتدار، مالکانہ، حاکمانہ تصرف، سیاست، فرما روائی، یہ سب ایک ہی ہیں، کوئی بھی ایک لکھ لیں گے تو کافی ہے، دوسروں پر نافذ کرنے والی چیز۔ تو لہٰذا دین کا پہلا مطلب ہے غلبہ، اقتدار۔ دوسرا معنی ہوتا ہے دین کا اطاعت، فرما برداری اور غلامی۔ تو گویا کہ پہلے معنی میں کیا آیا کہ فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین علی للہ الدین الخالص، کہ غلبہ اور اقتدار اللہ کا ہے، مالکانہ حقوق اللہ کے ہیں، حاکمانہ تصرف اللہ کا ہے، فرما روائی اللہ کی ہے، دوسروں پر فیصلے نافذ کرنا اللہ کی قدرت ہے، اور اگر دوسرے معنی میں لیں تو اطاعت اللہ کے لیے، فرما برداری اللہ کے لیے، غلامی اللہ کے لیے ہے۔ تیسرا مفہوم دین کا ہوتا ہے وہ عادت اور طریقہ جس کی انسان پیروی کرے۔ تو کیا پتہ چلا پھر اللہ کے لیے دین خالص کرنے کا، کہ اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کی پیروی کرو، پوری زندگی آ جاتی ہے اس کے اندر۔ اسی طرح پھر مالک کی یوم الدین میں ہم نے دیکھا بدلے کا دن۔ تو اگر چوتھا وہ معنی لے لیں کہ جس میں الدین الخالص اللہ کے لیے، تو بدلے کا سچا اور حقیقی مالک وہ ہے۔ اب بتاؤ کہاں سر پھیرو گے، بندہ ادھر سے ادھر منہ کر سکتا ہے؟ چوں چر ایسے لگتا ہے چاروں طرف دیواریں چن کے بیچ میں بندے کو کھڑا کر دیا، اوپر بھی سر نہیں ہلا سکتا، اوپر بھی کانکریٹ ہے، دائیں نہیں مڑ سکتا، بائیں نہیں مڑ سکتا، ادھر نہیں مڑ سکتا، ایک ہی صورت ہے کہ لا الہ الا اللہ مان جاؤ، ایک اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ، اس کی بندگی کر لو، باقی ساری چیزیں تمہاری زندگی سے نکل جائیں گی۔ اور شیطان کا سب سے بڑا حملہ یہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ کے لیے خالص نہیں ہونے دیتا، وہ اللہ کی بندگی کے ساتھ ساتھ دوسروں کی بندگیاں کروانے کے لیے لے جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ جو لوگ حقیقت میں واقعی اللہ کی طرف آ بھی جاتے ہیں، شیطان ان کی بھی عبادت کے اندر سے کچھ نہ کچھ حصہ لے جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم واقعی اگر اللہ کے لیے خالص ہو جاؤ گے تو پھر تم دیکھو گے کہ غیر تمہاری زندگی میں آئے گا ہی نہیں۔ بڑی پیاری روایت ہے اس ایک آیت کے اندر، ایک شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی، ہم اپنا مال بھی دیتے ہیں، اس لیے دیتے ہیں کہ اس میں ہمارا نام بھی بلند ہو اور ہمیں کچھ اجر بھی مل جائے، تو کیا ہمیں اس پہ اجر ملے گا؟ آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ صرف اس چیز پہ اجر دے گا جو صرف اور صرف خالصتاً اللہ کے لیے ہوگی۔ ہلکا سا شائبہ، جیسے زہر کی ایک بوند جو ہے وہ پورے گلاس کو زہر والا بنا دیتی ہے نا، اس طرح یاد رکھیے، شرک کی، ریاکاری کی، دکھاوے کی، دوسروں کی نظروں میں شہرت کے لیے کوئی کام کیا ہوگا تو وہ سب ضائع ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا ان اللہ تعالی لا یقبل الا من اخلص له، اللہ تعالی کوئی عمل قبول نہیں کرتا جب تک کہ خالص اللہ کے لیے نہ ہو۔ اور اس کے بعد پھر آپ نے یہی آیت پڑھی کہ اللہ للہ الدین الخالص، اللہ ہی کے لیے دین، خالص دین اللہ کے لیے، تم اس کے آگے جھک جاؤ، اس کے آگے باتیں کر لو، اس کے لیے اپنے آپ کو اس طرح سے کر دو کہ اس کی بندگی کے سوا کسی اور کی بندگی نہ ہو، پورے اس کے بن جاؤ، آدھے نہ بنو، پورے اس کے بنو۔ اللہ کی اطاعت، فرما برداری، یعنی کہ نفس کی بھی اطاعت اور نفس کی بھی فرما برداری، اللہ کی بھی عبادت اور غیروں کی بھی عبادت، لیکن سارے لوگ اس طرح کر نہیں پاتے، کیونکہ والذین نتخذو من دونی اولیاء، بہت سارے لوگ ہیں جو خالص اللہ کا بننے کی بجائے دوسروں کے بن جاتے ہیں، اور وہ کیا کرتے ہیں؟ اب یہ جملہ ذرا آپ سنیے اور اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کیجئے، کیا ہمارے ہاں بھی یہ جملہ بولا جاتا ہے؟ کفار مکہ کیا کہا کرتے تھے، اور بلکہ میں تو کہوں گی پوری دنیا کے کافر کیا کہا کرتے تھے، کہ ہم تو ان دوسری ہستیوں کی عبادت ان کو خالق سمجھتے ہوئے تھوڑی کرتے ہیں، وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، معبود تو اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن ہم کیوں مانتے ہیں؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ بڑی اونچی ہے اور اس تک بھلا ہماری کیا رسائی ہے، اس لیے ہم ان بزرگ ہستیوں کے ذریعے سے مانتے ہیں تاکہ یہ ہماری دعاؤں اور التجاؤں کو اللہ تک پہنچائیں۔ اور مثالیں کیا دیتے ہیں کہ جیسے چھت پہ جانے کے لیے سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح آج ہمیں اللہ تک جانے کے لیے اولیاء کرام کی سیڑھی کی ضرورت ہے۔ تو آئیے ذرا اس بیک گراؤنڈ میں اس جملے کو سنیے، کیا کہا کرتے تھے؟ یہاں سے آپ انورٹڈ کامرس بھی کر سکتے ہیں جو ان کا جملہ شروع ہو رہا ہے، ما نعبدہم، ہم نہیں ان کی عبادت کرتے۔ یہ لات کی، منات کی، یہ پنجتن پاک کی عبادت کرنے کی کوئی اور وجہ نہیں سوائے اس کے، الا لیقربونا، مگر صرف اونلی ریزن، اونلی ون ریزن کیا ہے؟ کہ یہ ہمیں قریب کر دیں، اللہ زلفا، اللہ کے قریب کر دینا۔ سچ ہے کہ جھوٹ ہے؟ آج بھی لوگ یہ بولتے ہیں نا، بتائیے اس جملے میں اور اس جملے میں کیا فرق ہے؟ بلکہ اس زمانے کے مشرکین بھی آج کے کفار سے بہتر تھے۔ آج تو جو مادہ پرست لوگ ہیں وہ اللہ کے وجود کے منکر ہیں نا، ایتھیسٹ ہیں، کہتے ہیں ہم اللہ کو نہیں مانتے، گستاخیاں کرتے ہیں، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن اس دور میں لوگ کیا کہتے تھے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں اور یہ دنیا میں جو ہمارے بت یا ہمارے بڑے ہیں یہ ہمیں اللہ تک پہنچا دیتے ہیں۔ کچھ اس خیال سے فرشتوں کی پوجا کرتے تھے، ان کا خیال تھا کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں نعوذ باللہ، تو یہ اللہ سے ہماری باتیں منوا دیں گی، اور دنیا کے باپ بیٹی کا تصور رکھتے تھے کہ باپ جو ہوتے ہیں نا وہ بیٹی کی بات نہیں مڑتے، بیوی کی نہ مانے نہ مانے۔ یہی عقیدہ نصارہ نے حضرت عیسیٰ کے لیے لیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اکلوتا سن، اونلی چائلڈ جو تھا ہمارے پاس بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کی بات ضرور مانے گا۔ اسی طرح عزیر کے نام پہ جی اس نے یہ تصور گھڑ لیے۔ آج مسلمانوں نے تو کتنے ہی پیر بنا لیے کہ ان پیروں کی اللہ نے کہاں موڑنی ہے اور کس طرح موڑنی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی یہ بات بتا دو کہ تم جو دوسروں کو بیچ میں لے کے آتے ہو تو کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ شرک ہے؟ اور شرک کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ بڑے سے بڑے مشرک، ایسی تفاسیر کو جانتی ہوں کہ جو صریحاً شرک کو پرموٹ کرتے ہیں اپنی مسجدوں میں اور اپنے عقائد میں، آپ ان کی تفسیروں میں یہ آیتیں پڑھ کے دیکھیں، اور میں جان کے پڑھتی ہوں کہ ذرا دیکھوں کہ وہ کیا کہتے ہیں ان آیتوں کے بارے میں، تو وہ یہ پوری باتیں لکھ لکھا کے نا، تو آخر میں پتہ کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ بعض لوگ ان آیتوں میں، پڑھ کے سناتی ہوں آپ کو ایک تھوڑا سا ایسا ٹکڑا کہ حیرت بھی ہوتی ہے، کہ کچھ لوگ اس قسم کے کام کر کرا کے پھر بھی اپنے آپ کو بالکل پاک رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ان آیات کو اولیاء کرام کے توسل کے لیے بھی پیش کرتے ہیں، دیکھیں یہ ان کی کتنی بڑی گمراہی ہے۔ ہم اگر اولیاء کرام کا پلو تھامتے ہیں تو کوئی ہم ان کی عبادت تھوڑی اس وقت کر رہے ہوتے ہیں، یعنی بات وہی ہے، لیکن اپنے عقیدے کو ظاہر کرنے کے لیے تاویل اسی آیت میں لے لیتے ہیں کہ وہ تو ان کے بتوں کی بات تھی اور وہ تو واقعی ان کے ذریعے سے مانگتے تھے، اور ہم تو ایسا تھوڑی کوئی کرتے ہیں، اور اس طرح کا جو معاملہ ہے کہ انہوں نے یہ کچھ رکھا ہوا ہے تو ہم اس کے لیے کیا کریں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ انسان جب بھی کبھی کو پڑھے، کوئی تفسیر لے، کوئی کتاب لے، مشورہ کر کے لے۔ آپ کو بھی نہیں پتا، ابھی آپ شروع کے دور میں انشاءاللہ دو چار دفعہ پورا پورا قرآن جب سمجھیں گے پھر آپ کو ایک مزاج سمجھ آ جائے گا قرآن کا، لیکن کچا علم بہت کچا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بہک جاتا ہے۔ تو ایسی ہی آیتوں کی تفسیریں کر کرا کے لوگوں نے آج شرک کو بھی جائز کیا جو مکارے کرتے تھے۔ جب لبیک پڑھتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا، یہاں تک صحیح کہتے تھے؟ ہم کیا کہتے ہیں کہ اللہ تیرا کوئی شریک نہیں اور تو ہی اکیلا؟ وہ کہتے تھے لکا الا، مگر وہ جس کو تو خود اپنا شریک بنا لے وہ تیرا شریک ہے۔ آپ سوچیے کوئی بیوی شوہر سے کہے کہ آپ کے سوا میرا کوئی اور شوہر نہیں ہے، لیکن جس کو آپ میرے لیے بنا دے، کتنی غیرت کی بات ہے نا۔ اس طرح سے لوگ اللہ کے ساتھ شرک بیان کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، بڑا شدت ہے اس میں، فیما ہم فیہ، لفظ پڑھنے میں جو مشکل ہوتے ہیں نا اس کے اندر شدت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ان کو کرنے دو جو یہ کرتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی اصل کام کیا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ان کے لیے کیا ہے کہ ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا اس کو جو جھوٹا اور بڑا نہ شکرا ہو۔ کتنے نہ شکرے ہیں کہ اللہ کے ہوتے ہوئے بتوں کو پوچھتے ہیں، اللہ کے ہوتے ہوئے بزرگوں کو بڑا بناتے ہیں، ان کے ساتھ امیدیں لگا لیتے ہیں۔ یہ باتیں ان کی جو اپنی مرضی سے ہیں، یہ فلاں ہمارے بڑے مقرب ہیں، یہ وہ ہیں۔ اختلاف دو نوعیت کے ہوتے ہیں، آپ کو مختلف مسلمانوں کے جو سیکٹس دکھیں گے نا، کچھ میں فقہی اختلاف ہے. فقہ کا اختلاف ایسے ہے کہ جیسے درخت کے اوپر برانچز، درخت آپ دیکھتے ہیں کہ کسی میں بڑی جھاڑیاں ہوتی ہیں، کسی میں چھوٹی ہوتی ہیں، کاٹ بھی دیں نا ساری جھاڑیاں، پھر بھی درخت پھر بھی بعض دفعہ کام کر لیتا ہے، یہ الگ بات ہے اس کا پھل کم ہو جاتا ہے. لیکن جو عقیدے کا اختلاف ہے نا، وہ جڑ کا اختلاف ہے. کسی بھی مکتبہ فکر، کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی ادارے، اگر اس کے عقائد میں عقیدے کی غلطی ہے نا، تو وہ دین نہیں ہے. اس کے لیے کوئی بھی سپورٹ کرنا، کچھ لگانا، ایسے ہی جیسے آپ کسی اور چرچ کو دیکھے کچھ آ جائیں. باقی رہ گئے فقہی اختلاف، ایک امام کی سوچ دوسرے کی، وہ ایک ڈفرینٹ سٹوری ہے. لیکن یہاں جو کہانی کھڑی جا رہی ہے نا، یہ عقیدے کی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، اللہ جھوٹوں اور کفار کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دیکھیں ہم کہتے ہیں نا اللہ ہدایت ہی نہیں دیتا، نہیں، اگر آپ ہدایت کو لفظ توفیق میں لے لینا تو بات سمجھ آ جائے گی. ایسے جھوٹے اور ناشکرے لوگوں کو نہ تو اللہ کی کتاب پڑھنے کی توفیق ہوتی ہے، نہ وہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ اس طرح سے رکھتے ہیں کہ وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ سکیں. اللہ تعالیٰ ان کا دل ہی بدل دیتا ہے. کچھ لوگ صرف اس لیے قرآن نہیں پڑھتے کہ میری سوچ نہ بدل جائے. آپ کہہ لیں کہ یہ ایسے ہی کہ کوئی اس لیے نہ نہائے کہ میرے جسم سے میل نہ اتر جائے. جب گندا رہنے کی عادت ہوتی ہے نا، تو بندے کو صفائی بھی اچھی نہیں لگتی، ان کو ٹھنڈ بڑی لگتی ہے نہانے اس کے بعد، کیونکہ میل کی جو تہہ چڑھی ہوتی ہے وہ اتر جاتی ہے. ایسے لوگ جو قرآن سے نہیں جڑنا چاہتے، وہ خود ہی اپنے آپ کو ہدایت سے دور رکھ لیتے ہیں. ایسے لوگ جو اللہ کے نبیوں کی دعوت کو ٹھکرا دیں، اللہ کے نبیوں کی قدر نہ کریں، جب اللہ ان کو کوئی ایسی نعمت دے کہ جس کے ذریعے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق محسوس کرے، جب لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، اللہ ان کو توفیق نہیں دیتے. آپ جب قرآن سے جڑتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہائے کتنی پیاری چیز ہے. آپ کہتے ہیں اچھا، جن لوگوں تک پہنچی نہیں وہ کتنے بد قسمت ہے. آپ ذرا ان کے پاس جا کے تو دیکھیں. آپ کو کہیں گے کہ آپ کہاں پھنس گئیں، یہ کہ آپ نے روک لگا لیا، چھٹیوں میں بھی آپ پڑھ رہی ہیں، رات کو بھی آپ پڑھا رہی ہیں، دن کو بھی پڑھا رہی ہیں. وہ اپنے آپ کو بہت جینیس سمجھتے ہیں. پھر اس طرح کوئی شخص آتا ہے قرآن کی طرف، پھر آہستہ کسی وجہ سے ہٹ گیا، کوئی بھی ریزن ہو جاتی ہے شروع میں. یاد رکھیے، جو ہی بندہ قرآن سے چھٹتا ہے، وہ اچانک نہیں چھٹتا. شروع میں ریزن بڑی جینین ہوتی ہے، کوئی یوزر، کوئی بچے کا مسئلہ، کوئی صحت کا مسئلہ، کوئی بیماری کا. لیکن ایسا شخص جو کسی عذر کی وجہ سے قرآن سے دور ہو جاتا ہے نا، اس کی مثال اس رسی کی سی ہے کہ جو بیچ میں کسی جگہ سے جل گئی ہے یا پس گئی ہے، اور وہ پتلی سی ہو گئی ہے، ایک چین اس کی پتلی سی رہ گئی ہے، کسی وقت وہ ٹوٹے گی. آپ امیجن کریں ایک سڑک ہے چوڑی سی، آپ اس پہ چلتے رہیں گے انشاءاللہ ٹھیک رہیں گے، لیکن اور وہ سڑک کسی بیچ میں ایسی جگہ میں پتلی سی ہو گئی ہے، تو ڈر ہے نا کہ جو ہی آپ کی گاڑی ادھر جائے گی تو گھڑم سے نیچے گرے گی. قرآن سے مضبوط تعلق جب کمزور ہوتا ہے نا، تو انسان کی ہلاکت کے لیے یہ ایک بہت گہرا سائن ہوتا ہے. آپ کسی بیماری کی وجہ سے 8 دن کلاس میں نہ آئیں، نہ کلاس سنیں، نہ لیں نہ دیں، آپ 9ویں دن دیکھیں گے کہ آپ کے دل سے یہ سانس ہی ختم ہو جائے گا کہ کلاس بھی کوئی اہم چیز ہے. آپ کو اس کے بغیر رہنے کی عادت ہو جائے گی، آپ کو دیر تک سونے کی عادت ہو جائے گی، آپ کے لیے اگلے دن آنا ہی نہیں ممکن ہوگا. یہ ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. دو چیزیں، ایک اسم اور ایک کفر. قسم جھوٹ ہے، جھوٹی زندگیاں نہیں لوگوں کو آنے دیتی. آدھی آدھی رات تک جب آپ طوس و رباب سے کھیلتے ہوں گے، تو آپ کہاں صبح فجر کے لیے اٹھیں گے. اور ناشکراپن کفار کیا ہے؟ کہ جھوٹی باتیں کرنے کے بعد پھر اس کے اوپر لوگوں کو خوش کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ نعمتیں تو یہ لوگ اللہ سے پا رہے ہیں، اور شکریہ ان ہستیوں کے ادا کر رہے ہیں، شیطان کے کر رہے ہیں، جن کے بارے میں انہوں نے سوچ لیا کہ اللہ نے ان کو اپنا مددگار بنایا. کہ اللہ کو اگر کسی کی ضرورت ہوتی تو اس کو تم سے کہنے کی ضرورت تھوڑی تھی. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ کسی کو بیٹا بنا لے، کیا اس کے لیے یہ مشکل تھا؟ کوئی مشکل نہیں. تم فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہو، نبیوں کو اللہ کے بیٹے کہتے ہو، تو اس کو تو اس کی ضرورت نہیں. اگر وہ چاہتا کہ میرا بیٹا ہو، لاصطفا مما یخلق ما یشاء، تو چن لیتا اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا. تم سے مشورے کی ضرورت نہیں تھی، تمہیں اس کی بیٹیاں بنانے کی ضرورت نہیں تھی، وہ اپنی مخلوق میں جس کو چاہ لیتا. سبحانہ پاک ہے وہ اس سے، کس سے؟ سبحانہ ہو کون پاک ہے؟ اللہ. کس سے پاک ہے؟ تمہارے اس عقیدے سے پاک ہے کہ اللہ کی بیٹیاں. آپ ہو کے نیچے ضمیر لکھ سکتے ہیں کہ اولاد کے ہونے سے پاک ہے. اولاد کا ہونا تمہارے لیے تو طاقت کی علامت ہے، عزت کی، وقار کی، تمہاری مضبوطی کی ہے، کیونکہ تم کمزور ہو، ضعیف ہو، تم دشمنوں کا اکیلے مقابلہ نہیں کر سکتے، تمہاری اولاد ہوگی، تم طاقتور ہو جاؤ گے، تمہیں مرنا ہے، اولاد تمہارے مال کی مالک ہو جائے گی، تمہیں فنا ہے، اولاد پیچھے آ جائے گی، اللہ کو تو ایسی کوئی ضرورت نہیں۔ ان اللہ حی لا یموت، وہ زندہ ہے، کبھی مرتا نہیں، اس کو اولاد کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے لیے تو اولاد کا تصور بھی گستاخی اور بے ادبی ہے، تو لہٰذا اس کے بارے میں نہ یہ باتیں کہا کرو۔ آپ اپنے آپ کو پوچھیں، ہم کبھی بھی کسی سے یہ جملہ سنیں جیزس گاڈ غصہ آتا ہے؟ دیکھیے، ایک کنواری لڑکی کو اگر کوئی کہہ دے کہ فلاں تمہارا بچہ ہے، تو کتنے غیرت کے نام پہ اٹھ کھڑے ہوں گے، لیکن اللہ کے لیے جب لوگ بیٹے بناتے ہیں تو کسی کو غیرت نہیں آتی۔ ہم کہتے ہیں اٹس اوکے، ڈونٹ وری، مائنڈ یور بزنس، ڈونٹ ٹاک اباؤٹ ریلیجن۔ نہیں، کہا سبحانہ ہو، آیت پڑھ چکے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قریب ہے کہ آسمان گر پڑے کانپ کر اس بات پہ کہ یہ رحمان کی اولادیں بناتے ہیں۔ ہو اللہ الواحد القہار، وہ ایک ہے اور سب سے زبردست ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک یہاں جملہ دیکھیے کہ یہ کہا کہ اگر اللہ کسی کو بیٹا بنانا چاہتا تو ایسا کرتا، اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کرنا کبھی اللہ نے چاہا ہی نہیں۔ یعنی یہ کہنا کہ بیٹا ہو جاتا، پیدا ہو جائے، اس کے بیٹے ہو جائے، نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے لیے بیٹوں کا اور اولادوں کا تصور کرنا ہی اصل میں میری قدرت کو نہ پانا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا غلط اندازہ لگاتے ہو، وہ تو اتنے بڑے کام کر سکتا ہے۔ اب اس کی دلیل میں اگلی آیت میں کائنات میں پھیلے ہوئے کچھ کام دکھائے جا رہے ہیں کہ بیٹے والے تو وہ کچھ کر نہیں سکتے، بیچارے جو کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی بیٹوں کے ہونے سے رک جاتے ہیں،